جمعرات 25 ستمبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. امریکی فضائیہ نے شام میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ ریفائنری پر حملے کیے, مگر تجزیہ کار نے کہا,
پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہمارا اپروچ آئیسس کے وہ رہے گا جو ہم صومالیہ میں اور یمن میں کر رہے ہیں. یہ بہت ہی تشویشناک بات اس لیے کہ صومالیہ اور یمن بالکل برباد علاقے بن گئے ڈرون اٹیکس کے بعد سے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک نے شام میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے خلاف مسلسل تیسری رات بھی فضائی حملے جاری رکھے, جن میں تیل کے 12 کارخانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار.
شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کی جانب سے دولت اسلامیہ پر مسلسل تیسری رات فضائی حملوں میں امریکہ, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے طیاروں نے حصہ لیا. کارکنوں کے مطابق اس کارروائی میں دولت اسلامیہ کے 14 شدت پسندوں کے علاوہ 5 عام شہری بھی مارے گئے. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ تیل کے ان کارخانوں سے شدت پسندوں کو روزانہ 20 لاکھ ڈالر کی آمدنی ہوتی تھی. ادھر فرانس کے جنگی طیاروں نے بھی عراق میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں.
ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے حوالوں سے بتایا ہے کہ شام میں دیگر ممالک کے لوگوں کی طرح پاکستانی باشندے بھی موجود ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ونے چاولا نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی مدد کے لیے خود امریکی شہری بھی شام گئے ہیں. اس کے علاوہ یورپ سے بھی 1000 افراد وہاں گئے ہیں, لیکن ان میں اکثریت مشرق وسطی کے شہریوں کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان سے کتنے لوگ وہاں گئے ہیں, لیکن ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. جب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ صدر اوباما دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں پاکستان سے کس طرح کی مدد کی توقع کر رہے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان پر منحصر ہے اور اسے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی مدد کر سکتا ہے.
پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان داعش کے خلاف عالمی برادری کے ساتھ ہے. یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہی ہے. انہوں نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات طے نہیں ہے. پاکستان میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں حکام کے مطابق پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس کے ایک اہلکار نے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والے پاکستانی نژاد برطانوی قیدی کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
مقامی پولیس کے مطابق وقوع کے روز جیل پولیس کے اہلکار محمد یوسف کی ڈیوٹی نہیں تھی اور وہ ایک منصوبے کے تحت سرکاری پستول اور خنجر لے کر جیل کے اندر داخل ہوا اور راجہ اصغر پر فائرنگ کر دی. اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو سب سے پہلے اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ آیا ملزم یوسف مذہبی رجحان رکھتا تھا یا نہیں. ادھر اڈیالہ جیل کے اندر ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں, جنہوں نے ملزم کی تلاشی لیے بغیر انہیں جیل کے اندر اور بالخصوص سزائے موت کے قیدیوں کی بارک تک پہنچنے دیا.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے ایک ہائی پروفائل مہم کا آغاز کیا ہے, جس سے ملک میں صنعت کاری کو فروغ حاصل ہوگا. میک ان انڈیا یعنی بھارت میں تیار کردہ نامی اس مہم میں 25 سیکٹرز یا شعبے شامل کیے گئے ہیں, جن میں فارماسیوٹیکل, گاڑیاں اور قابل تجدید توانائی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. یہ مہم عزم کرتی ہے کہ ریڈ ٹیپ کا خاتمہ ہوگا اور کچھ لیبر قوانین میں نرمی کرتے ہوئے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا. گزشتہ ہفتے چینی صدر زی جن پنگ نے بھارت میں اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. برطانیہ میں پولیس نے 9 افراد کو حراست میں لیا ہے اور اس کارروائی کو اسلامی شدت پسندی کے خلاف جاری تفتیش کا حصہ بتایا جا رہا ہے. یہ افراد جن کی عمریں 22 سے 51 برس تک کی ہیں, انہیں لندن میں گرفتار کیا گیا. حراست میں لیے جانے والے افراد میں سے ایک انجم چودھری بھی ہیں, جو ایک اسلامی مبلغ اور سیاسی کارکن ہیں اور المہاجرون نامی کل عدم تنظیم کے رہنما بھی رہ چکے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں عوام کی حفاظت کو لاحق کسی خطرے کے پیش نظر نہیں کی گئیں. بحیرہ روم میں پھنسے 300 کے قریب ایسے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شام کے شہری ہیں. یہ افراد ایک مچھلی پکڑنے والی کشتی پر سوار تھے جس کے ڈوبنے کا خطرہ تھا. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو بچا لیا گیا ہے. اور ایک نیا ٹیکنالوجی بگ یا خامی کو ماہرین نے دریافت کیا ہے. اس کی تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
ये خامی ایک ایسے سافٹ ویئر میں پائی گئی ہے جسے بیش بھی کہا جاتا ہے اور یہ سافٹ ویئر بے شمار لینکس سسٹمز اور ایپل میک سسٹمز کا حصہ ہے۔ یہ خامی جسے شیل شاک کا نام دیا گیا ہے کو بیش استعمال کرنے والے کسی بھی سسٹم کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خامی اپریل میں دریافت ہونے والے ہارٹ بلیڈ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایاناز پروگرام۔
بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اسے ایک ریسپانسو ڈیزائن کے اصولوں کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جیسی ویب سائٹ اب موبائل فون پر، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پر یا ٹیبلٹ پر دیکھی جا سکے گی اور یہ یکساں انداز سے نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ویب سائٹ خود کو فون یا ٹیبلٹ یا ڈیسک ٹاپس ڈیوائس کی خصوصیات اور کنیکشن کی رفتار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گی۔ بی بی سی اردو کے صفحے کی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر۔ اور اب سیربین کا آج کا بڑا موضوع، شام پر امریکی فوج کی قیادت میں فوجی کاروائیاں۔ امریکی قیادت میں اتحادی فوجوں نے شام میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی کاروائی میں 12 آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا ہے جو ان جنگجوؤں کے قبضے میں تھیں۔ ادھر فرانس کی جنگی طیاروں نے عراق میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ کل ہی الجزائر میں دولت اسلامیہ سے رابطے رکھنے والے شدت پسندوں نے ایک فرانسیسی مغوی کی گردن اڑانے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
کل شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر مسلسل فضائی حملوں کی تیسری رات تھی۔ امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں کے تازہ حملوں میں دولت اسلامیہ کے 14 جنگجو ہلاک ہوئے جبکہ 5 عام شہری بھی مارے گئے۔ اگرچہ امریکی فوج کہتی ہے کہ تازہ حملوں کا ہدف تیل کی ریفائنریاں تھیں جن پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ نشانہ بننے والی ریفائنریاں چھوٹے پیمانے کی تھیں جن کی یومیہ پیداوار 300 سے 500 بیرل تھی اور اس سے دولت اسلامیہ کے جنگجو یومیہ $20,00,000 کما رہے تھے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا کہ تازہ حملوں کا مقصد تیل کی ان ریفائنریوں کو تباہ کرنا تھا کیونکہ دولت اسلامیہ ان سے پیدا ہونے والا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسے حاصل کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اور بھی آئل ریفائنریاں ہیں مگر ان 12 آئل ریفائنریوں کو ہم نے کل نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مشرقی شام کے دور افتادہ علاقے میں واقع ہیں۔ ہم اب بھی نقصان کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ یہ حملے کتنے کامیاب رہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کے الفاظ۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے حالیہ مہینوں میں شام اور عراق کے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا ہے جہاں کئی آئل فیلڈز بھی ان کے کنٹرول میں ہیں۔ امریکہ نے اگست سے اب تک عراق میں دولت اسلامیہ پر قریباً 200 فضائی حملے کیے ہیں اور پیر سے اس نے ان حملوں کا دائرہ شام تک بڑھا دیا تھا۔ ادھر شام کے شمالی علاقے میں موجود کرد فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقامی قصبے کوبانی کی طرف بڑھنے والے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو واپس پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق علاقے میں آج دن بھر جھڑپیں ہوتی رہیں۔ دولت اسلامیہ نے کئی دنوں سے اس قصبے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس کے جنگجو کئی نواحی علاقوں میں داخل ہو گئے تھے جس کے باعث وہاں سے 140,000 کرد باشندوں کو ترکی ہجرت کرنا پڑی۔ شام اور ترکی کے سرحدی علاقے میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار مارک لووین نے بتایا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے بعض افراد کرد فورسز کے ساتھ مل کے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے اب واپس کوبانی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران شام کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے دارالحکومت دمشق کے شمال مشرق میں واقع اہم قصبے ادرا کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ ادھر فرانس کے جنگی طیاروں نے عراق میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ فرانسیسی حکومت کے ایک ترجمان نے ان حملوں کی تفصیل نہیں بتائی۔ فرانس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کی حکومت عراق کی طرح شام میں بھی فضائی کارروائیاں کرنے کا سوچ رہی ہے. اس سے قبل فرانس یہ کہتا آ رہا تھا کہ وہ شام میں حملے نہیں کرے گا. فرانسیسی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جبکہ ایک دن پہلے ہی الجزائر میں دولت اسلامیہ سے رابطے رکھنے والے ایک جہادی گروپ نے ایک مغوی فرانسیسی شہری ایئروے گوڈیل کا سر تن سے جدا کرنے کی ویڈیو جاری کی ہے, جس پر صدر فرانسوا اولاند نے تین دن تک فرانسیسی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ہے.
احمد رضا پیش کر رہے تھے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ. مگر ابھی تک یہ واضح نہیں کہ امریکہ کی زیر قیادت مغربی ممالک اور عرب ممالک کے ہونے والے حملے اور امریکہ کے بغیر ہونے والے حملوں میں فرق کیا ہے, جیسا کہ آپ نے احمد رضا کی رپورٹ میں سنا. کس ملک کا کیا کردار ہے, یہی سمجھنے کے لیے میں نے مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ریسرچ فیلو طارق سلیمان سے کچھ دیر پہلے بات کی.
امریکہ کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں سب کے علیحدہ ایجنڈے ہیں. سب کا یہ ایجنڈا صرف نہیں ہے کہ داعش کو ختم کیا جائے, بلکہ اب یہ دیکھیں کہ فرانس نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس کولیژن کے ساتھ امریکہ کی زیر قیادت ان حملوں میں حصہ لے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے اس طریقے سے, اور امریکہ کے زیر قیادت کرنے کے بجائے وہ شروع سے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فورس سمجھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے.
اچھا, لیکن اس میں جرمنی اور برطانیہ جو ہیں یہ بھی شامل ہو رہے ہیں, برطانیہ نے کل اعلان کیا ہے, تو یہ کردار کیا ہوگا, یہ کیا الگ ہوگا امریکہ کے زیر اتحاد؟
اگر آپ جرمنی کا وہ سمجھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم شروع سے ہی اس کے ساتھ ہیں, لیکن ہم ایئر اٹیکس میں شامل نہیں ہوں گے, ہم آرمز کانفلکٹ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انٹیلیجنس کی سپورٹ کریں اس سارے کولیژن کو. ہم یہ کریں کہ جو جرمنی سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے داعش کو, ہم اس کے لیے کام کریں, ان کو روکیں کسی طریقے سے, لیکن ہم ڈائریکٹ انوالو نہ ہوں.
اچھا, یہ جرمنی کا ہے.
یہ جرمنی کا.
برطانیہ کا کیا رہا ہے؟
برطانیہ کا موقف یہ ہے کہ جس طریقے سے جرمنی چاہ رہا ہے اس طریقے سے ہم اس کی زیر قیادت اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کریں, ہمارے ایئر اٹیکس جو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہے اس میں ہم حصہ لیں.
اور عرب ممالک جو ہیں امریکہ کے اتحادی
کا بڑا ایک دلچسپ وہ ہے کہ قطر کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں بھی کوئی بین الاقوامی سطح کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس کو اس کا ایک پیس چاہیے, تو اس وجہ سے وہ اتنی بڑے ایکشن میں ایک حصہ لینا چاہتا ہے, اس کا وہ ایک پارٹ ہے. جہاں بحرین کا تعلق ہے, اب بحرین جو ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, اس کو داعش سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کو مین خطرہ اپنے ہی میجورٹی پاپولیشن سے ہے جس نے اس کے خلاف عرب سپرنگ کی طرح ایک مہم چلائی اور اس کو کرش کرنے کے لیے سعودی عربیہ نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اب سعودی عربیہ کو کسی حد تک ڈائریکٹ خطرہ ہے اس سارے پروسیس سے, کہ یہ سارا پروسیس سعودی عربیہ کے ماتحت اس طرح نہیں چل رہا جس طریقے سے خیال تھا کہ وہ چلے گا جتنے فائنینسز کیے اور وہ سارے پروسیس کے اندر.
تو جتنے بھی ممالک ہیں اس اتحاد کے, ان کے اپنے اپنے الگ الگ اہداف ہیں.
بالکل,
تو یہ اکٹھا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو مستقبل میں؟
اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ترکی نے شروع سے مخالفت کی اس سارے پروسیس کے اندر, وہ شامل نہیں ہوا اور پھر اچانک سے.
ترکی تو نیٹو کا رکن بھی ہے پھر بھی نہیں شامل
اس کے باوجود, بلکہ کہا یہ جاتا ہے اب اس وقت پورے ویسٹ کو اس پہ حالیہ ایونٹس کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں کہ ان کے 49 ڈپلومیٹس جو ہیں اچانک کیسے ریلیز ہو گئے, اور جبکہ اس سلسلے میں ترکی نے ابھی تک کوئی وضاحت فراہم نہیں کی. اور ترکی کے اندر جو کرد امیگرینٹس ہیں ان کو وہ شام میں واپس جانے کی اجازت نہیں دیتا جو کہ واپس جا کے لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس نوعیت کی ہیں کہ اس سے ترکی کا رول اس وقت کمپلیٹلی نیوٹرل ہے اس سارے پروسیس کے اندر.
طارق سلیمان, یہ بتائیے کہ اسی دوران ابھی اعلان کیا ہے آج کہ جو امریکی زیر قیادت جو یہ حملہ ہے انہوں نے ایک نشانہ بنایا ہے شام میں ایک ریفائنری کو, اور بتایا گیا کہ اس ریفائنری سے دولت اسلامیہ کو داعش کو کوئی $2 کروڑ کی روزانہ کی آمدن ہو رہی تھی. تو یہ ظاہر ہے کھلی منڈی میں بیچا گیا ہوگا, کون خریدنے والا ہوگا, کس نے یہ ساری فیسیلیٹیٹ کی ان کی ریونیوز کو؟
بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ان کو جو انیشیل فائنینسز کیے جا رہے تھے, اب ایک وقت آیا کہ وہ سارے فائنینسز رک گئے, ماسوائے کویت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ بہت ویلتھی قسم کے جو ٹریڈرز ہیں وہ ابھی بھی اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور کویت ابھی کچھ ان کے خلاف کچھ اقدام نہیں کر رہا, لیکن اس کے علاوہ اب موسٹلی ریونیو جو جنریٹ کر رہی ہے یہ داعش یہ اپنے ہی ٹیریٹری سے جہاں اس کا قبضہ ہے وہیں سے کر رہی ہے, اور موسٹلی یہ آئل ریونیوز ہیں جو کہا جاتا ہے. اور یہ آئل ریونیوز باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ لیبنان کے تھرو بھی جا رہے ہیں اس وقت, وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں اس وقت جن علاقوں پہ ترکی کا قبضہ ہے شام کے اندر, وہ بارڈر کرتا ہے ترکی کو. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سی آئی اے کے مختلف رپورٹس بھی آئی ہیں ابھی, اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کسی نہ کسی طریقے سے ترکی کے تھرو بلیک مارکیٹ میں جا رہا ہے, کیونکہ شام کا وہ علاقہ جو ترکی سے ملتا ہے وہاں سے وہ ترکی کے تھرو جا رہا ہے, باقی جو علاقہ جارڈن اور اسرائیل سے ملتا ہے وہ بالکل بلاکڈ ہے, وہاں سے کسی طریقے سے نہیں جا سکتا. اور لیبنان کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ بھی حزب اللہ کے قبضے میں ہے, وہاں سے بھی پاسبلٹی نہیں ہے. تو یا یہ وہ ہے جو سی کے تھرو ہے, وہاں پہ بھی کافی اس وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ورلڈ انٹیلیجنسز جو ہیں مانیٹر کر رہی ہیں کیسے ہو رہا ہے. یہ بات ابھی واضح نہیں ہوئی کہ یہ کس طریقے سے بلیک مارکیٹ تک جا رہا ہے, لیکن وہ سارے کا سارا آئل ڈیفینیٹلی بلیک مارکیٹ تک جا رہا ہے. شاید وہ بہت چیپ بک رہا ہے اس وجہ سے لوگ اس کو خرید رہے ہیں, اور اس کو ٹارگیٹ کرنے کا جو ایک وہ پیچیدہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اگر یہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہو کہ داعش کو اس نے ختم کرنا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو جو ان کے لیے پراکسی لڑ رہے ہیں وہاں پہ جو ماڈریٹ ریبلز, ان پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اس صورتحال سے جو ان کی ٹارگیٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور وہ اس کو قبضے میں کر سکیں.
یہ تھے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ریسرچ فیلو طارق سلیمان. امریکہ کی زیر قیادت مغربی فضائیہ نے عراق اور اب شام میں انتہا پسند داعش کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, اور اب اسے ایک نئی جنگ بھی کہا جا رہا ہے. کیا امریکہ یا اس کے اتحادی جنگ ہی کو اپنی سیاسی ضرورت سمجھتے ہیں؟ امریکی محکمہ دفاع سے وابستہ رہنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری کے سامنے میں نے یہی سوال رکھا.
تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ کروں گا میں. اگر داعش نے اتنی بربریت نہ دکھائی ہوتی عراق میں اور شام میں, تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ امریکہ کے پاس اتنی سطح تھی کہ وہ ایک جنگ شروع کرتا اس کو وہاں پہ. یہ عراق میں جو بمبنگ شروع ہوئی اور سیریا میں جو بمبنگ شروع ہوئی, اس کا جو ہے سب سے زیادہ انسٹیگیشن جو تھا اس کی زیادہ جو ہے ہمت افزائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ریاض میں ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے ابوظہبی میں ہوئی ہے, دبئی میں ہوئی ہے, ایون دوحا میں بھی اس ہمت افزائی ہوئی ہے. مگر امریکہ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ سنی ممالک کی ان کو اس کو سپورٹ ہو, اور سنی ممالک یہ چاہتے تھے, عرب سنی چاہتے تھے کہ امریکہ کو تو سپورٹ دیں گے وہ, مگر ان کی شرط یہ تھی کہ ہمیں امریکہ پیچھے نہ ہٹ جائے بعد میں. اس میں کنجنکشن آف مائنڈ ہے جس کو بولتے
ہیں, باہمی رضامندی ہے دونوں کی.
جی ہاں, باہمی رضامندی ہے. جی ہاں.
اچھا یہ تو چلیے ہو نا کہ امریکہ کہیں بھاگ نہ جائے اور امریکہ گریز نہ کرے حملہ کرنے سے, لیکن ابھی تک تو یہ ہوتا رہا ہے کہ انہی داعش کو یا اس سے پہلے جب یہ شام میں تھے تو اس وقت امریکہ اور یہ خود ہی عرب ممالک جو اب امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرے, یہ لوگ بڑھ چڑھ کے حوصلہ افزائی کر رہے تھے, ان کو فنڈس دے رہے تھے, وہاں سے لوگ بھی جا رہے تھے. تو اب
ابھی سعودی کے جو ہے 2000 لوگ شامل ہیں اس جنگ میں دولت اسلامیہ کی طرف سے, تو سعودی کا رول بہت ہی سسپیشس ہے. یہ دیکھیے, جو جنگ جو شروع ہو رہی ہے اس لیے امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جہاں بھی امریکہ نے جنگ کیا وہاں کے حالات بدل گئے. افغانستان میں وہی رہا, عراق میں وہی رہا, اور سیریا میں وہی ہونے والا ہے, اور بلکہ اس سے پہلے اگر آپ چلے صومالیہ میں, یمن میں, وہاں کے حالات اور بھی خطرناک ہیں. ایک اور بات میں عرض کروں آپ سے کہ جو چیز جو پریزیڈنٹ اوباما نے کہا وہ مجھے بہت جو ہے تشویشناک معلوم ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا اپروچ آئسس کے وہی رہے گا جو ہم صومالیہ میں اور یمن میں کر رہے ہیں. یہ بہت ہی تشویشناک بات, اس لیے کہ صومالیہ اور یمن جو ہے بالکل برباد علاقے بن گئے ڈرون اٹیکس کے بعد سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایئر اٹیک جو چل رہا ہے, جو ایمریز ایئر اٹیک چل رہا ہے, اگر جو گراؤنڈ فورسز جو ہے کوئی کمٹ نہیں کر رہا ہے تو اس میں تباہی اور بربادی بہت ہوگی دونوں طرف سے. آئسس تو ڈیمیج ہوگی مگر آئسس کا اس کا صفایا ہونا بالکل ناممکن ہے.
اچھا آپ نے کہا کہ وہ امریکہ نہیں دلچسپی لیتا جنگ میں, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بار بار جنگ کا کوئی موقع ملتا ہے تو امریکہ نہ چاہتے ہوئے جنگ میں کود پڑتا ہے, تو کیا یہ نہیں کہ امریکہ کی ایک انہیرنٹ فارن پالیسی جو اس کا محوری جنگ ہے؟
جی ہاں یہ کہا جا سکتا ہے بالکل, میں ہیزیٹنٹ ہوں اس کو سکسیس کرنے میں, مگر اگر تاریخی حساب سے دیکھا جائے تو بالکل صحیح بات ہے. یہ جو ہے خصوصاً پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں, پریزیڈنٹ اوباما نے بش کی جو ہے ملٹری کے استعمال کا جو ہے جو ان کے پاس ٹول رہا ہے وہ انہوں نے بہت ہی فراخ دلی سے استعمال کیا ہے.
کسی بھی جنگ کے کچھ اہداف ہوتے ہیں, اب آپ نے جس طرح بتایا کہ امریکہ یہ کہہ رہے کہ وہ یمن اور صومالی کی طرح یہاں پہ حصہ لے گا شام میں اور سیریا میں داعش کے خلاف, لیکن یہ کوئی اہداف تو نہیں ہوئے کسی جنگ کے؟
بالکل یہ اہداف نہیں ہوئے, یہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی آبجیکٹو نہیں ہے, اس کا صرف صفایا کرنا ہے, کسی آئیسس کا صفایا کرنا ہے, یہ کہیں کہ ہم صفایا کریں گے, اس کے بعد یہ بتائیں کس طرح سے صفایا کریں گے, اور خود نے گراؤنڈ ٹروپس کو اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا تو صفایا ناممکن ہے.
تو ان حالات میں جب یہ کاروائی کریں گے, یعنی اب دنیا کے تصور میں یا اس کے ادراک میں امریکہ جو ہے دو مسلم ممالک پر بمباری کر رہا ہے, چاہے وہاں پہ ایسے ہی لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کر رہا جو کہ بہت ہی صفاکانہ پالیسیاں رکھتے ہیں, یعنی داعش وغیرہ, تو ایسی جنگوں کے بعد, ایسے حملوں کے بعد جو امریکہ کا جو ایک ساکھ ہے کہ امیج ہے وہ تو اور مزید خراب بنے گا, اور جو مسلمان ملکوں میں پہلے ہی امریکہ مخالف جو جذبات ہیں وہ اور بڑھکیں گے.
بالکل بڑھیں گے.
یہ تھے امریکی محکمہ دفاع سے وابستہ اور پینٹاگون کے لیے دفاعی امور پر مشاورت کرنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. سربی میں آج کا ہمارا اہم موضوع شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آئل ریفائنریز پر حملے, اس کے اسباب اور اثرات پر. تجزیے میں میرا ساتھ دے رہے تھے طارق سلیمان اور ڈاکٹر احسان احراری. دولت اسلامیہ ہی ہمارا موضوع رہے گا اور اس پر ابھی مزید بات کرتے ہیں, مگر اب ذکر ہوگا دولت اسلامیہ پر حملوں کا نہیں بلکہ دولت اسلامیہ کے حملوں کا نشانہ بننے والے عراق کے ایک اقلیتی گروہ کا. عراق اور شام میں سرگرم دولت اسلامیہ کی انسانی سوز کارروائیوں کے بارے میں پائے جانے والے عمومی اشتعال کے باوجود اس شدت پسند گروہ کے قبضے والے علاقوں میں عورتوں اور بچیوں پر جو بیت رہا ہے اس پر کافی توجہ نہیں دی گئی ہے. بی بی سی کو بتایا گیا کہ یزیدی عقیدے کے ماننے والے 3,500 خواتین اور بچیاں دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں اور وہ انہیں جنسی زیادتی یا جنسی تسکین کی خاطر غیر قانونی طور پر خرید اور فروخت کر رہے ہیں. مشرق وسطی میں بی بی سی سے کی نامہ نگار یولندا نیل کو جنگجوؤں کے قبضے سے فرار ہونے والی بعض خواتین تک رسائی ملی. انہوں نے جو دیکھا اور سنا اس کو پیش کیا ہے اردو میں ایمن خواجہ سے.
تکلیف میں اور تنہا شمالی عراق کے کرد علاقوں میں ہزاروں یزیدی خاندان بے گھر ہو چکے ہیں. یہ لوگ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے مظالم کو اچھی طرح جانتے ہیں. گزشتہ ماہ دولت اسلامیہ نے انہیں اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا, لیکن سب سے زیادہ بدقسمت وہ ہیں جو ابھی بھی دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں. راشو ایلس اور ان کے بیٹوں نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف اپنے گاؤں کو بچانے کی کوشش کی. کچھ دیر کے لیے وہ جنگجوؤں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے, جس کے دوران کئی گاؤں والے فرار ہو سکے, لیکن وہ اپنی شادی شدہ بیٹی عدلا کو نہیں بچا سکے. عدلا اور دیگر خواتین اور لڑکیوں کو دولت اسلامیہ نے اغوا کر لیا. عدلا ابھی بھی اس حادثے کو بھول نہیں سکیں. وہ کہہ رہی ہیں, ہر روز دولت اسلامیہ والے آتے تھے اور ہمارے دوپٹے اتروا کر جو ان کو پسند آتی تھی اس کو چنتے تھے. کئی لڑکیوں کا ریپ ہوا, خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر گھسیٹا جاتا تھا. ہمیں نہیں پتا ان کا کیا بنا. عدلا اور چند ہی خواتین فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں. تقریباً 2 ماہ پہلے جب دولت اسلامیہ کے جنگجو عراق میں پیش قدمی کر رہے تھے تو ان سے بچنے کے لیے اقلیتی یزیدی برادری سنجار کے پہاڑ کی طرف فرار ہو گئی اور ہفتوں تک وہاں محصور رہی. آخر میں جب مدد آئی تو یہ لوگ شدید اضطراب کی حالت میں تھے, اور اب یزیدی برادری اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو واپس لانے کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہی ہے. کئی خاندان اپنے اغوا شدہ لوگوں کی فہرستیں بنا رہے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 5,000 سے زائد مرد, خواتین اور بچے چھین لیے گئے. ان نوجوان خاتون پر تشدد کیا گیا اور انہیں بھوکا رکھا گیا. یہ خاتون صرف اس وقت دولت اسلامیہ کے قبضے سے فرار ہو پائیں جب ان پر عراقی فوج کی طرف سے فضائی حملے ہوئے, اور وہ 3 دن تک پناہ کی تلاش میں چلتی رہیں. انہوں نے کہا, वो 9 बरस से ज़ायद उम्र की लड़कियों को बेच रहे हैं। कुछ मर्दों ने 2 खरीदी, कुछ ने 3 और कुछ ने तो एक ही बारी में 4 या 5 खरीद ली। ये बहुत शर्म की बात है।
And that's too much for her aunt to bear.
ये बात सुनकर उनकी खाला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकीं। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां दौलत इस्लामिया के कब्जे में हैं।
They took all our girls.
वो लोग हमारी बेटियां ले गए हैं। हमें वो वापस चाहिए। दुनिया को हमारी मदद करनी होगी। दौलत इस्लामिया नौजवान यजीदी खवातीन और लड़कियों को माली गनीमत के तौर पर इस्तेमाल और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त कर रही है। उन लापता खवातीन के रिश्तेदारों को खदशा है कि अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो शायद उनको कभी ना देख पाएंगे।
امین خواجہ پیش کر رہی تھی بی بی سی کی نامہ نگار یولندہ نیل کی عراقی اقلیتوں کے بارے میں کی رپورٹ۔ سیربین میں اسی موضوع پر مزید تجزیے آنے کو ہیں۔
وہ علاقے جو ضرب عزم نے خالی کروائے ہیں وہاں آئی ڈی پیز واپس کیوں نہیں جا سکتے؟ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل سلیم باجوہ۔
میرا خیال ہے کسی اور سے بھی زیادہ جلدی ہمیں ہونی چاہیے اور ہمارے سے زیادہ ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو باہر آ کے بیٹھے ہیں۔ ہم ان کے لیے بالکل وہ دکھ درد بھی رکھتے ہیں۔ ہر آپریشن کا، ہر ایکشن کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ سائیکل میں سیکوینس کے مطابق یہی ہے کہ علاقے کلیئر ہوں گے، ان کو ٹھیک کر کے ان لوگوں کو واپس لے کر جانا ہے۔ جو کچھ اگلے ایکشنز ہیں ان کی ابتدا ہو چکی ہے، مثلاً ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ وغیرہ کے لیے کمیٹیاں بن چکی ہیں، انہوں نے جانا ہے، اپنے کام کرنے ہیں، پھر کچھ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہونی ہے، یہ پلان اپروو ہونے ہیں، پھر یہ سارا ریہیب کا ایک کام ہے ہوگا، اور ان لوکلز کو، ان کے بڑوں کو ساتھ میں انوالو کر کے وہ سارا کام کیا جائے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
جنوبی کوریا کے شہر انچون میں جاری 17th ایشین گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم نے بھارت کو 2-3 گول کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنے پہلے ہاکی میچ میں سری لنکا کے خلاف 14-0 اور دوسرے میچ میں چین کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ایشین گیمز میں لگاتار تیسری فتح کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم گروپ میں 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، جبکہ بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ ادھر پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز T20 کرکٹ کے سیمی فائنل میں چین کو 9 وکٹوں سے ہرا فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس نے بی بی سی سے بات کرتے کہا کہ وہ مصباح الحق کے بیٹنگ اسٹائل کے خلاف نہیں ہیں اور شاہد آفریدی کو بھی بیٹنگ میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا۔ دونوں وسیع تجربے کے حامل بلے باز ہیں اور وہ خود کو ہر طرح کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ بلے باز اپنے خال سے باہر نکلیں اور مثبت اور جارحانہ کرکٹ کھیلیں، جس کے لیے پاکستانی کرکٹ شہرت رکھتی ہے۔ بھارت میں جاری چیمپئنز لیگ T20 کرکٹ میں آج پاکستان کی لاہور لائنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہے۔ ٹینس میں شینجن اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں سربیا کے ٹرائٹسکی نے اسپین کے ڈیوڈ فیرر کو مات دے دی ہے۔ ادھر ووہان ٹینس اوپن میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا نے فرانس کی کیرولائن گارسیا کو مات دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور کوارٹر فائنل ہی میں فرانس کی آئس کورنٹ کو کینیڈا کی یوجینی بوشارڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹینس اسٹار راجر فیڈرر نے پرستاروں کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹس پر اپنی تصاویر دیکھنے کے بعد، جن میں فیڈرر کو بھارت میں مختلف مقامات کی سیر اور ہالی ووڈ کے ستاروں کے ساتھ رقص کرتے دکھایا گیا ہے، بھارتی شائقین کی تعریف کی ہے۔ فیفا نے اسٹونین فٹ بال ایسوسی ایشن کی میچ فکسنگ پر جاری تحقیقات کے دوران فٹ بالر یاروسلاف دیمیتریف سمیت 13 فٹ بالرز پر 6 ماہ کے لیے فٹ بال کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ صوبہ سندھ کی حکومت نے چند ماہ قبل کم عمر کی بچیوں کی شادیاں کروانے والوں کے لیے سخت سزا دینے کا قانون بنایا تھا۔ اس قانون پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے، کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے، یہ کتنے مقدمے قائم ہوئے ہیں، آج سیربین کے میں آگے چل کر اسی پر ایک رپورٹ اور صوبے کی وزیر سے ایک انٹرویو بھی سنیے گا۔ فی الحال وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
خبریں
امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک نے شام میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے جس میں تیل کے 12 کارخانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام میں دیگر ممالک کے لوگوں کی طرح پاکستانی باشندے بھی موجود ہیں، تاہم یہ نہیں معلوم کہ وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں حکام کے مطابق پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس کے ایک اہلکار نے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والے پاکستانی نژاد برطانوی قیدی کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے میک ان انڈیا نامی ایک اہم مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور آج سیربین میں اہم موضوع رہا ہے دولت اسلامیہ پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فضائی حملے۔ اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بھی کچھ شدت پسند عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے لیے جنگ کرنے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی محمد عبداللہ فاروقی نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ونے چاولہ سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔
میں ڈائریکٹلی آئی ایس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ شام میں سٹیزنز ہیں کافی ممالک سے، پاکستان سے بھی، اور ہم مدد چاہتے ہیں آئی ایس کو شکست دینے کے لیے، پاکستان کی بھی مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے انٹیلیجنس میں ہم کو پتہ ہے کہ امریکہ سے جائے ہیں، یورپ سے بھی ہزار جائے ہیں، اور الگ الگ ملک سے بھی جا رہے ہیں، مطلب زیادہ وہ مشرق وسطی سے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان سے کتنے جائے ہیں، لیکن ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی مسئلہ ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ صدر اوباما نے دنیا بھر سے داعش کو ختم کرنے میں مدد کی اپیل کی ہے، کیا پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے، اور پاکستان سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں صدر اوباما؟
ہم پاکستان کے فیصلہ کو خیر مقدم کرتے ہیں، ان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس طرف مدد دے سکتے ہیں۔ کیا چیز اہم تھا صدر اوباما کے تقریر میں کہ صرف فضائی حملے ملٹری سولوشن نہیں ہے، مطلب دوسرے طرح بھی ہیں، پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے کوئی کونسی والے مدد دے سکتے ہیں، لیکن ہم تیار ہیں جو بھی مدد وہ تیار ہیں دینے کے لیے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان ونے چاولہ سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی محمد عبداللہ فاروقی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کر لی گئی ہے جس کے تحت دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند گروہوں کی مدد کی غرض سے غیر ملکی لڑاکا لوگوں کو عراق اور شام پر جانے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند گروہوں کی مدد پر پابندی عائد کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد امریکہ کی جانب سے تیار کی گئی تھی۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس مہینے امریکہ کے پاس ہے، اس لیے امریکی صدر باراک اوباما نے اجلاس کی صدارت کی۔
The historic resolution that we just adopted enshrines our commitment to meet this challenge. It is legally binding. Specifically, nations are required to prevent and suppress.
باراک اوباما کہہ رہے تھے اس تاریخی قرارداد کے تحت اب ملکوں پر لازم ہوگا کہ وہ غیر ملکی جہادیوں کی بھرتی، ان کی تنظیم، ان کے سفر پر اور ان کی مالی امداد پر بھی پابندی لگائیں۔ اب اس قرارداد کے نتیجے میں ہر ملک پر ضروری ہوگا کہ وہ دولت اسلامیہ جیسے شدت پسند گروہوں کی مدد کے لیے جانے والے اپنے شہریوں پر پابندی لگائے اور شدت پسند عناصر کو اپنی سرحدوں میں بھی داخل نہ ہونے دیں۔ اب تک شام یا عراق میں غیر ملکی جہادیوں کے وہاں جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ نئی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ملکوں پر یہ بھی لازمی ہوگا کہ وہ جہاز سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کی فہرست اور شدت پسندی کے لیے مشکوک لوگوں کے بارے میں بھی مطلع کریں۔ اس قرارداد کے نتیجے میں مشرق وسطی میں امریکہ کے کئی اتحادی ملکوں جیسے قطر، سعودی عرب اور ترکی پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ آئی ایس ایس کی مالی امداد کیے جانے پر روک لگائیں، اور خاص کر ترکی کی سرحدوں سے غیر ملکی جہادیوں کا عراق اور شام میں آنا جانا بند کیا جائے۔ باراک اوباما نے کہا کہ دولت اسلامیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
The groups like ISIL betray Islam by killing innocent men, women and children.
آئیسل جیسے گروہ اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بے گناہ آدمیوں، خواتین اور بچوں کو قتل کرتے ہیں جو زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں۔ اکثر شہروں میں، محلوں میں رہنے والے مقامی لوگ، گھر والے اور مذہبی رہنما بہتر طریقے سے ایسے عناصر کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں جو شدت پسند نظریے اور تشدد کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق عراق اور سیریا میں 15,000 غیر ملکی جہادی دولت اسلامیہ کی حمایت میں لڑنے گئے ہیں. قریب 2,000 یورپی ممالک سے اور 100 جہادی امریکہ سے بھی دولت اسلامیہ کی حمایت میں لڑنے پہنچے ہیں.
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی. اور اب دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے بعد برطانیہ اور دوسرے ملکوں کو کیا کارروائی کرنی ہوگی اور کیا موجودہ قوانین کے تحت وہ یہ سب کچھ کر سکیں گے یا انہیں نئی قانون سازی بھی کرنی ہوگی. برطانیہ میں سینئر وکیل کوئنز کونسل اور قانون امور کے ماہر صبغت اللہ قادری سے میں نے یہی سوال کیا.
بہت سے ممالک میں ٹیررزم ایکٹ ہے, جہاں تک برطانیہ تعلق ہے ان کو کوئی رجسٹریشن نہیں کرنا ہے. اگر برطانوی حکومت کے پاس یہ شہادت موجود ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیریا جا رہے ہیں, لبنان جا رہے ہیں, مزار جا رہے ہیں, پاکستان کہیں بھی جا رہے ہیں, اور اس لیے اس مقصد بھی جا رہے ہیں کہ وہاں وائلنس میں شریک ہوں اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کریں یا اشتراکی حکومت, کوئی آئیڈیولوجیکل ریزن کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے, یہاں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایویڈینس ہونی چاہیے. کورٹ کو کورٹ یہاں کنوکٹ نہیں کریں گے, اس کے لیے شک و شبہ کافی نہیں ہے. اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو برٹش پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا, اور تعداد بہت جہاں پہ شک و شبہ کی بنیاد پہ جو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا.
تو قاضی صاحب, اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک شہری برطانیہ کا جو ہے اور وہ پاکستانی نژاد ہے اور پاکستان جانا چاہتا ہے, یا افغان نژاد ہے اور افغانستان جانا چاہتا ہے, تو اس کو بھی تو پھر یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ شاید وہاں پہ کوئی نظریاتی بنیاد پر حکومت بدلنے اور تشدد کی کاروائی میں شرکت کرنے جا رہا ہے. تو اس طرح تو کسی کو بھی روکا جا سکے گا؟
شک کی بنیاد پہ نہیں روکا جا سکتا. حکومت کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کسی کو کنوکٹ کر سکتے ہیں. اگر شک کی بنیاد ہے تو پارلیمنٹ اگر سمجھتی ہے, اگر یہاں کی ایجنسی یا سیکرٹ سروسز حکومت برطانیہ کو اطلاع کرتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ بڑی مسچیف ہے, تو پارلیمنٹ کو لا پاس کرنا پڑے گا, جہاں پر برطانوی پولیس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ شک کی بنیاد پہ لوگوں کو جانے سے روکیں اور شک کی بنیاد پہ ان پہ یہاں مقدمہ چلا سکیں یا جانے سے روکیں. لیکن ایسا قانون برطانوی پارلیمنٹ کو پاس کرنا پڑے گا, ابھی نہیں.
اچھا, اسی طرح امریکہ کے مسلم علماء ہیں, انہوں نے کھلے خط میں کہا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ یا داعش کے نظریات کی مذمت کرے. کیا ایسی کوششوں سے کوئی فرق پڑے گا؟
مذمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مسلمان نوجوان ہیں جو بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ جناب لیبیا میں گئے جمہوریت قائم کرنے کے لیے, وہاں پر ایک گورنمنٹ کو ٹوٹا ہے اور آج وہاں پہ اپسائڈ ڈاؤن ہے. عراق میں گئے تھے صدام حسین کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے لیے کہ عراق تباہ ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا, وہاں اسرائیل کھلا ٹیررزم کرتا ہے غزہ کے اندر. یہ نوجوان ناراض ہوتے ہیں اور علماء کتنی کنڈم کرتے رہے ہیں, علماء کو نوجوان پسند نہیں کرتے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن اسٹرکٹ ہونی چاہیے. اگر ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے تو پھر اسرائیل سے اگر غزہ پہ اٹیک ہوتا ہے اس کو بھی نہ صرف کنڈم بلکہ پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. علماء نے صحیح بات کی ہے, کنڈمیبل بات ہے, مسلمانوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن اپنے نوجوانوں کو تعلیم دینی چاہیے, سمجھانا چاہیے. لیکن وہ فائدہ پہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہے, اسلاموفوبیا ہے, ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے.
یہ تھے برطانیہ کے سینئر وکیل صبغت اللہ قادری. پاکستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں پہ آج ایک جیل میں ایک شخص کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں جیل پولیس کے ایک اہلکار نے جیل میں سزائے موت کے پاکستانی نژاد برطانوی مجرم کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے. تفصیل سنیے شہزاد ملک سے.
تھانہ صدر بیرونی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق پاکستانی نژاد اصغر علی جیل میں اپنی بیرک میں موجود تھے کہ جیل کی الیٹ فورس کے اہلکار محمد یوسف مختلف عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے قیدیوں کی بیرک میں گئے اور انہوں نے راجہ اصغر پر فائرنگ کر دی جس سے وہ زخمی ہو گئے. راجہ اصغر کو زخمی حالت میں ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بیان کی جاتی ہے, تاہم ڈاکٹروں نے ان سے ملنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. مقامی پولیس کے مطابق وقوع کے روز ملزم یوسف کی ڈیوٹی نہیں تھی اور وہ ایک منصوبے کے تحت سرکاری پستول اور خنجر لے کر جیل کے اندر داخل ہوئے اور مجرم پر فائرنگ کر دی. اس واقعے کی تحقیقات کے لیے پولیس افسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو سب سے پہلے اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ آیا ملزم یوسف مذہبی رجحان رکھتا ہے یا نہیں. اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ مشتاق اوان کا کہنا تھا کہ اب تک کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق محمد یوسف کی مجرم راجہ اصغر سے بظاہر کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. ادھر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے اندر ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جنہوں نے ملزم یوسف کی تلاش لیے بغیر انہیں جیل کے اندر اور بالخصوص موت کی سزا پانے والے قیدیوں کی بیرک تک پہنچنے میں مدد دی۔ جیل کی انتظامیہ کے مطابق ملزم یوسف ایلیٹ فورس کے ان اہلکاروں میں شامل ہے جنہیں جیل کے اندر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں جیل کی انتظامیہ نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی کہ ایلیٹ فورس کے کتنے اہلکاروں کو جیل کے اندر حفاظتی نقطہ نظر کے تحت تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کا قانون سابق فوجی صدر ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس قانون میں ترامیم کی باتیں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، لیکن کسی بھی حکومت نے اس قانون کو تبدیل کرنے سے متعلق عملی اقدامات نہیں کیے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں رکتے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ایک مکان سے ریموٹ کنٹرول اور بارودی سرنگوں سمیت بھاری اسلحہ اور بارود برآمد کر کے چار مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
پشاور اور اس کے ملحق قبائلی علاقے میں چند ایک مقامات پر مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خیبر ایجنسی میں آج صبح سویرے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے خاصہ دار اور لیویز فورس کے ہمراہ لنڈی کوتل کے قریب اشخیل کے مقام پر ایک مکان پر چھاپہ مارا۔ مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ فورسز کو خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ اس مکان میں اسلحہ اور مشتبہ افراد موجود ہیں۔ حکام کے مطابق اس مکان سے 4 کلو بارودی مواد، 1 ریموٹ کنٹرول بم، 2 بارودی سرنگیں، 17 دستی بم اور بڑی تعداد میں کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس کارروائی میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں افغان شہری بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز پولیس نے پشاور کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا تھا جہاں سے کچھ مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں بھی لیا گیا۔ یہ کارروائی 2 روز پہلے پشاور میں خودکش دھماکے کے بعد کی گئی تھی، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی اہم گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پشاور میں 2 روز پہلے فرنٹیئر کور کے بریگیڈیئر کے قافلے پر خودکش حملے میں خاتون اور ایف سی کے اہلکار سمیت 4 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز خیبر ایجنسی کی وادی تیراہ میں سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی تھی جس میں ذرائع کے مطابق 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر نے اس پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ اس کارروائی میں جنگی طیاروں نے شدت پسندوں کے 4 ٹھکانے تباہ کر دیے تھے۔ پشاور اور اس کے مضافات کے علاوہ خیبر ایجنسی میں ذرائع کے مطابق ایسے شدت پسند موجود ہیں جو ان علاقوں میں تشدد کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ تجزیہ کار اور مبصر بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کامیابی سے جاری ہے، لیکن پشاور سمیت مختلف علاقوں میں مکمل امن کے قیام کے لیے خیبر ایجنسی اور پشاور کے مضافات میں بھی سیکیورٹی فورسز کو کارروائی کرنا ہوگی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور صوبہ سندھ میں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے دفاتر پر چھاپوں اور کارکنوں کی حراست کے خلاف شہر میں 8 سے زائد مقامات پر آج صبح سے احتجاجی دھرنے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم نے بطور احتجاج سندھ اسمبلی کا اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
متحدہ قومی موومنٹ نے آج صبح سے وزیر اعلی ہاؤس سمیت رضویہ، لیاقت آباد، لانڈھی، کلفٹن 3 تلوار، نمائش چورنگی، شارہ فیصل، گلشن اقبال اور ناگن چورنگی پر احتجاجی دھرنے دیے جو آخری اطلاعات تک جاری تھے، جن سے ایم کیو ایم کے رہنما حیدرآباد رضوی سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔
یہ جو رویہ ہے، جارحانہ رویہ، کیا ایم کیو ایم کے اوپر سیاسی پابندی عائد کر دی گئی ہے؟ کیا ایم کیو ایم کو آپریٹو اور فنکشنل نہ ہونے دینے کا کہیں فیصلہ کر دیا ہے؟
ان دھرنوں اور گرفتاریوں کے باعث شہر میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اکثر نجی اسکول بند کر دیے گئے، جبکہ کچھ مقامات پر پیٹرول پمپوں سمیت کاروبار بند ہو گیا۔ شہر کی 2 اہم مرکزی شاہراہوں پر دھرنوں کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن اسمبلی اور صوبائی وزیر فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ رینجرز نے صوبائی حلقے 126 کے دفتر پر چھاپہ مار کر 40 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا جو عید قربان کے موقع پر کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے جمع ہوئے تھے۔ دوسری جانب رینجرز کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ گشت پر معمور رینجرز کے اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد 23 شرپسندوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے پوچھ گچھ کے بعد 9 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو نے بھی ایم کیو ایم کو مشورہ دیا ہے کہ معاملے کا سیاسی حل تلاش کیا جائے۔
धरने जो है मसले का हल नहीं है, बातचीत मसले का हल है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि ये धरने ना हो, क्योंकि उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उनके जो जायज मसाइल हैं वो जाहिर है, सीएम साहब की टीम भी सुनने के लिए तैयार थी, हम भी सुनने के लिए तैयार थे, और साथ में वो कमेटी भी है, वह भी सीएम साहब ने कमेटी भी बनाई है, तो वो बातों से मसला हल हो सकता है। जो बेगुनाह होंगे वो छोड़े जाएंगे, जो गुनाहगार होगा कोर्ट के थ्रू भी छोड़ा जा सकता है, जैसे अगर वो बेगुनाह होंगे तो जाहिर है वो कानून के हिसाब से होगा। उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टार गेट पे जो धरना उन्होंने दिया है, जो कि शारा फैसल पे है, बेशक किसी और जगह कर ले, लेकिन यहाँ पे धरना ना करें।
उधर वजीर आला सिंह सैयद कायम अली शाह ने MQM से मुजाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिनमें सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो, सूबाई वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन और वकार मेहदी शामिल हैं। दूसरी जानिब सिंध असेंबली का इजलास आज से शुरू हो गया है, जिसका मुत्तहिदा कौमी यूनिट ने बायकॉट कर दिया, जबकि MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की जानिब से सिंध में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के मुतालबे के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत न देने पर मुस्लिम लीग फंक्शनल और मुस्लिम लीग नून के अराकीन ने इजलास का अलामती बायकॉट किया।
You see, it's no other party, it's you people who want to break up Sindh. We'll speak in the media, either take up the resolution or we have given a resolution that has to be taken up as per
anyone
the
commission on behalf of the resolution is very important.
जरूरी नहीं है,
अगर आप resolution को देखें तो आपको समझ आएगा।
No, we will introduce resolution ourselves. We don't need your discussion, okay?
अपोजिशन जमातों की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध की इंतजामी तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, जिसमें MQM या उसके सरबरा अल्ताफ हुसैन का कोई जिक्र नहीं किया गया।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स वैलिड पाथ फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इफ इन जनरल इलेक्शंस एनी पार्टी सिक्योर्स 2/3 majority।
करारदाद में कहा गया है कि सिंध बाबुल इस्लाम है, पाकिस्तान की बुनियाद इसी असेंबली की करारदाद के जरिए रखी गई थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना न सिर्फ सिंध में पैदा हुए बल्कि उन्होंने इसी ऐवान की सदारत की थी। करारदाद के मुताबिक दस्तूर पाकिस्तान में नए सूबे के क्याम का तरीकेकार मौजूद है, कोई भी जमात या इत्तेहाद कौमी और सूबाई असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले तो वो नए सूबे के क्याम का मुतालबा कर सकता है। सिंध एक खुद मुख्तार सूबा रहा है और आइंदा भी रहेगा। मरसू सिंध ना ढेसू के नारों के साथ ये करारदाद मंजूर कर ली गई। याद रहे कि MQM के सरबरा अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान बशमूल सिंध में मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल हल करने में आसानी हो सके। रियाज सोहेल, BBC कराची।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदे के इदारे यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 24% लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। पाकिस्तान में कम सिन बच्चियों की शादी को बाज़ मजहबी हलके जायज समझते हैं, यही वजह है कि यह मामला काफ़ी तनाज़े बना रहा है। ताहम अब सिंध हुकूमत ने बच्चों की शादियों की रोकथाम के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिसमें इस कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इस कानून के बनने के बाद सूबे में क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है, इससे फ़र्क क्या पड़ा है, ये जानने के लिए हमारी साथी शुमारा जाफरी सिंध के शहर दादू गईं।
मैं इस वक्त आई हूँ ज़िला दादू के एक छोटे से कस्बे जोही में रेशमा से मिलने। रेशमा की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। वो इस वक्त गांव में एक 2 कमरों के कच्चे मकान में रहती हैं। घर के बाहर एक बड़ा सा सेहन है जिसके एक तरफ कबूतरों का पिंजरा है और दूसरी तरफ मिट्टी के बड़े बड़े से घड़े पड़े हुए हैं जिनके पास गंदे बर्तनों का छोटा सा ढेर लगा है। रेशमा अब तो अपने घर को काफ़ी ठीक तरीके से चला रही हैं, लेकिन जब 13 बरस की उम्र में रेशमा की शादी हुई तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
जब हम 5वीं क्लास में था हमें स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने कहा अभी तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो मैं बहुत रोई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने कहा मैं पढ़ूंगी। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि हमारा और कोई सहारा नहीं, अब अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमारे घर में और मसले बढ़ जाएंगे, हमें रहने भी नहीं देंगे घर में, क्या करें। अब शादी हो गई तो हमें अपनी माँ बाप की इज्जत रखनी थी। हमारा तो छोटा जहन था ना, हमें क्या पता था कि हम कैसे रहें, कैसे किसी के साथ बात करें।
वैसे तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं वनी सवारा और कहीं किसी और रिवायत के तहत बच्चों को 9 उम्र में ब्याहने का रिवाज है, ताहम सिंध में ये रुझान निस्बतन ज्यादा है। हिंदू हो या मुसलमान, सभी इस रीत से जुड़े हैं। यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने कम उम्र की शादी के लिए एक नया सख्त कानून मुतारिफ करवाया है। इस कानून के तहत अब ये एक नाकाबिले जमानत जुर्म है। कम उम्र लड़के या लड़की की शादी करने वाले वालिदैन और निकाह ख्वां को 3 बरस तक कैद हो सकती है। लेकिन इस कानून को बने 4 माह होने को हैं। इसके तहत अभी तक किसी को सजा नहीं हो सकी। चंद माह पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन ने मुल्क में कम उम्र की शादी के खिलाफ कवानीन को गैर इस्लामी करार दिया तो एक तासुर ये उभरा कि शायद मजहबी हलके इनके खिलाफ हैं। तहम सूबा सिंध में ये तासुर बिल्कुल दूर हो जाता है। जिला दादू के गांव काचा में मौलवी मोहम्मद अमीन का खानदान 3 पुश्तों से लोगों के निकाह और जनाजे पढ़ा रहा है। मोहम्मद अमीन कहते हैं, जब से नया कानून बना है वो दूल्हे और दुल्हन का शनाख्ती कार्ड देखे बिना निकाह पढ़वाने से न सिर्फ इनकार कर देते हैं बल्कि लोगों को शऊर भी देने की कोशिश करते हैं।
जो भी लोग आते हैं मेरे पास के निकाह के लिए पढ़वाते हैं, मैं उससे पहले पूछता हूँ कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। अगर उसकी 18 साल उम्र है तो मैं निकाह पढ़ूंगा, वरना नहीं तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। जब पाकिस्तान में कानून ये बनाया है कि लड़के और लड़की की 18 साल उम्र हो तो उसकी शादी करवाएं। कानून के मुताबिक हम पाकिस्तान में रहते हैं तो उसको कानून को तो मानना पड़ेगा ना।
जोही, काछा और जिला दादू के कई देहात में सुजाग संसार नामी तंजीम अपने स्ट्रीट थिएटर के जरिए नए कानून की आगही देने की कोशिश कर रही है। नौजवान बच्चे बच्चियों की टीम नज्मों, लोक नगमों और कहानियों की मदद से कम उम्र की शादी के नुकसानात को उजागर करते हैं। सुजाग संसार के चीफ एग्जीक्यूटिव माशूक ब्राह्मानी अब लोगों के रवैयों में तब्दीली महसूस कर रहे हैं।
पहले तो हम जहाँ जाते थे तो कहा जाता था ये बेगरती की बात आप फैला रहे हैं, बच्चों की जो शादी है बच्चों की बचपन में होती रहती है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, लोग उस पर बात करना पसंद नहीं करते थे। अब हम जहाँ जाते हैं तो लोग हुजूम की सूरत में जमा हो जाते हैं।
लेकिन रेशमा को तो नए कानून की खबर ही नहीं, वो तो खुद जो तकलीफ देख चुकी हैं अपनी बेटी को किसी सूरत भी इससे गुजारना नहीं चाहती।
अभी हमारी बच्ची बड़ी ही नहीं हुई तो जल्दी में रिश्ते आने शुरू हुए। हमने कहा हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था ना, तो इसीलिए हमने अभी तक किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई सलूक नहीं रखा।
ताहम सिंध के अलावा पाकिस्तान के बाकी सूबों में अभी भी कम उम्र की शादी का पुराना कानून राइज है जो बरतानवी राज के दौरान 1929 में बनाया गया। इसके तहत खिलाफ वर्जी पर महज 1 माह कैद और 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। शुमाइल जाफरी, BBC, जिला दादू, सिंध।
सिंध में कम उम्र में शादियां रोकने के लिए नए कानून पर मजीद बातचीत के लिए मैंने सिंध की वजीर बराए तरक्की निस्वा रूबीना कायम खानी से बात की और पूछा कि इस नए कानून के तहत अब तक कितने मुकदमात कायम हुए हैं।
जी बिल्कुल, इसमें खास तौर पर अभी जो है वो तकरीबन 4 से 5 के करीब जो हैं वो केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं और स्पेशली उन पे जो है कार्रवाई भी हो रही है।
कैसे ये अंदाज़ा लगाए थे कि सूबा सिंध में कम सिंध बच्चियों की शादियां होना ख़त्म हो गई, बहुत ही कम रह गई है ये इस कानून के आने के बाद, या ये कि शादियां हो रही हैं लेकिन कोई शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराने आ ही नहीं रहा, यानी ये गैर मौसर है कानून?
देखिए, जब कोई भी कानून बनता है और उसकी स्पेशली अवेयरनेस के हवाले से और लोगों को ये पता होना कि हमारे लिए क्या कानून साजी हुई है, क्योंकि एक तबका हमारे मुल्क में ऐसा भी है कि जहाँ पर रूरल एरियाज़ हैं और वहाँ पर जो है वो उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारे जो अगर हमारे लिए अगर कोई कानून बना है तो उसके जो है वो हमारे हक के लिए हम कैसे लड़ें। तो वो सारी चीज़ें अब जो एक चीज़ जो सबसे अहम है वो वुमेन डेवलपमेंट जो है वो शुरू करने जा रहा है अवेयरनेस के हवाले से।
कानून तो बन गया और आपने उसकी तशहीर के लिए कोशिशें कर रही हैं, मगर सियासी, समाजी और इक्तसादी तौर पर क्या कर रही हैं कि कम उम्र की बच्चियों की शादियां रुकें और उसके लिए क्या कर रही हैं?
देखिए, जाहिर सी बात है जब आप कोई प्रोग्राम या कोई जो है अवेयरनेस कम्पेन जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको एक जो है वो लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोमिनेंट फिगर की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका असर जो है वो हर जगह पर हो और उसको ख़ास तौर पर मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा कवर करे। तो ये जो है वो इसलिए हमने चाहा है कि जो इसकी ओपनिंग जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को रखा है और आप ये देखें कि इससे जब तक आपको पता ना ہو، اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری رائٹ کے لیے میں نے لڑنا کیسے ہے، میں نے جانا کہاں پر ہے، میں نے جو میرے لیے جو قانون بنے ہیں اس کو جو ہے وہ اس تک میں نے رسائی کیسے کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں. اور پھر یہی جب باتیں جب اویئرنیس آتی ہے لوگوں میں، جب پتہ چلتا ہے کہ قانون سازی ہوئی ہے ہمارے لیے، تو وہ پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ کیسز بھی پھر زیادہ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوں گے. اور جو اس کے میں سمجھتی ہوں کہ جب کیسز رجسٹرڈ ہوں گے تو وہ پھر یہ جرم بھی جو ہے اس کو روکنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی. اور ریسنٹلی بلکہ کل ہی ہم نے آئی جی پولیس سے جو ہے سندھ پولیس سے ہم نے ان کو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بلا کر تمام یہ بریفنگ دی ہیں کہ جو لاز ہیں، خاص طور پر جب لاز بنتے ہیں تو جو خاص طور پر خواتین کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں جو امپلیمنٹیشن کا جو رول ہے وہ پولیس کا ہے، اور پولیس اس کو انشور کرتی ہے کہ جب خاص جس طرح سے چائلڈ رینسٹنٹ بل ہے ہو یا جو ہے وہ اگر ورک پلیس ہراسمنٹ ہو، ڈومیسٹک وائلنس کا بل اگر ہے، تو ان تمام لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پولیس کو انشور کرنی ہوتی ہے. اور اب یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہونے جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ تمام پولیس اسٹیشنس میں وومن جو ہے منسٹری کے ڈیسک ہوں گے جہاں پر خواتین جو ہیں وہ اپنی شکایات درج کرا سکیں گی اور ان کی سنوائی ہو سکیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو شکایت درج نہیں ہوتی وہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ پولیس سے گھبراتی ہیں یا جو ہے وہ وہاں پر اپنی شکایت درج نہیں کراتی. تو یہ وہ ہم ایک کچھ ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں. اور خاص طور پر یہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ وومن پولیس اسٹیشنز کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے تاکہ جو بھی اگر قانون سازی ہوئی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ خواتین اپنے لیے انصاف ان کو مانگنے میں جو ہے آسانی رہے اور ان کی رسائی ہو وہاں تک، اور ان تمام لیجسلیشن کا کوئی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو تاکہ خواتین کو صحیح طور پر انصاف مل سکے.
قانون تو بن گیا ہے مگر سیاسی، سماجی اور اقتصادی سطح پر کم عمر کی بچیوں کی شادیاں روکنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟
جب ایک چیز کو آپ نے پاس کیا ہے اور اس کو آپ جب تک اس کی اویئرنیس نہیں دیں گے لوگوں کو کہ خاص طور پر ان ماں باپ کے، اس میں اگر آپ بچوں کی شادی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو جرم کے جو مرتکب ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہیں. اب پیرنٹس کو میرے خیال سے ہم پہلے ان کو جو اس ان کم عمری کی شادیوں کے ہونے کے نتیجے میں جو بچیوں کو جو سفر کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے اویئرنیس دینا ضروری ہے. اور آئی تھنک میرے خیال سے یہ ایک سماجی جو اور خاص طور پر سیاسی اور ایک طرح سے اقتصادی بھی آپ کہیں گے جب یہ ہوں گی، جب بچیاں پڑھیں گی پھر جب ان کا کریئر جو ہے وہ بنانے میں اپنا وہ جو شادی ہونے کے نتیجے میں جو ٹائم اپنا ان کا صرف ہوتا تھا وہ اگر جب کریئر بننے میں لگے گا اور ان کے پیرنٹس کو یہ اویئرنیس ہوگی تو اس میں ان چیزوں میں پھر جو ہے وہ بہتری آئے گی.
یہ تھی سندھ کی وزیر برائے ترقی نسواں روبینہ قائم خانی جو کم عمری میں شادیاں رکوانے کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات پر بات کر رہی تھیں. اور سربین اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے مگر آخر میں سنیے ہماری ویب سائٹ کی خبر. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت فلموں میں پرکشش خواتین کو دکھانے میں سر فہرست ملک قرار دیا گیا ہے اور وہاں بننے والی فلموں کے 35% نسوانی کرداروں میں کسی نہ کسی حد تک اریانی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. غریب لڑکی دکھائیں یا امیر، سب کو اریاں ضرور دکھاتے ہیں. سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی.
اقوام متحدہ نے عالمی پیمانے پر مقبول فلموں میں خواتین کے کردار کی تصویر کشی پر پہلی بار ایک سروے کروایا ہے جس کی رپورٹ میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں. میڈیا میں جنس کے عنوان کے تحت یہ مطالعہ اقوام متحدہ کے تعاون سے جینا ڈیوس انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے. یو این ویمن اور راک فلر فاؤنڈیشن نے دنیا بھر میں بننے والی فلموں میں خواتین کے خلاف گہرے تعصبات، خراب اور روایتی شبی، خواتین کی جنسیت اور اہم کرداروں میں ان کی کمی کی نمائندگی کا ذکر کیا ہے. اس تحقیق کے مطابق بھارتی فلموں میں خواتین کے کرداروں کو جنسیت کو بڑے پیمانے پر نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے اور خواتین کے مرکزی کرداروں والی فلمیں کم ہوتی ہیں، جبکہ جن فلموں میں خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے وہ کم ہی کامیاب ہو پاتی ہیں. دنیا کی نصف آبادی خواتین پر مبنی ہے، تاہم فلموں کے اہم کرداروں میں ایک تہائی سے بھی کم خواتین ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ اور امریکہ کے اشتراک سے بننے والی اور بھارتی فلمیں بہت نیچے ہیں۔ خواتین کو سیکسی لباس میں پیش کرنے میں جرمنی اور آسٹریلیا کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ 25.2% کے ساتھ پرکشش خواتین کو فلموں میں دکھانے کے معاملے پر بھارت سر فہرست ہے۔
جتنی نصرت جہاں، اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج سیربین کی ایڈیٹر تھی امبر خیری، پروڈیوسر تھی نصرت جہاں، ان کی معاونت کر رہے تھے زیاد ظفر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں نوا مصریان، اور جبکہ اسلام آباد سے معاونت کر رہے تھے اسرار الحق۔ ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک نے شام میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے، جس میں تیل کے 12 کارخانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شام میں پاکستانی باشندے بھی موجود ہیں، تاہم یہ نہیں معلوم کہ وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں حکام کے مطابق پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس کے ایک اہلکار نے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والے پاکستانی نژاد برطانوی قیدی کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے میک ان انڈیا نامی ایک اہم مہم کا آغاز کیا ہے۔ برطانیہ میں پولیس نے 9 افراد کو حراست میں لیا ہے، جن میں سے انجم چودھری نامی ایک بنیاد پرست اسلامی مبلغ بھی شامل ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔